بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ایمان اور عمل صالح کی فضیلت بتائی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کہیں بھی عمل کے بغیر ایمان کا ذکر نہیں کیا ہے. جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا ہے، ضرور عمل صالح کا ذکر آیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بغیر عمل کے ایک تو ایمان کامل نہیں، مضبوط نہیں، اور محفوظ بھی نہیں. بسا اوقات عمل نہ ہونے کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایمان کو خطرہ لگا رہتا ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، دعا، ذکر، تلاوت وغیرہ جو اعمال ہم کرتے ہیں اللہ کی مہربانی سے، انہی اعمال سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور ایمان کو تقویت اور قوت نصیب ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. لہذا عمل کی بڑی قیمت ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي وُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، 25ویں پارے کی آیت ہے. اس آیت کا مطلب ہے، اور وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے، مالک بنائے گئے، تمہارے عمل کا صلہ ہے. ویسے جنت خالص اللہ کے فضل سے ملتی ہے، لیکن اللہ عمل کے قدردان ہیں، قدر کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اگر تم ایمان لے آؤ اور عمل کرو تو اللہ کو تمہارے عذاب سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اللہ تعالی کو عذاب دینے کی ضرورت نہیں. اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لے کر آؤ اور ایمان کے تقاضے پر عمل کرو. کیوں؟ اللہ شاکر ہیں، شکر گزار ہیں، قدردان ہیں. شکر گزار کا معنی ہے قدردان. تو قدردانی کرتے ہیں. بندہ چھوٹا عمل کرے، بڑا عمل کرے، تھوڑا عمل کرے، زیادہ عمل کرے، اللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وکان اللہ شاکرن علیما، خوب جانتے ہیں کہ کون کس نیت سے عمل کر رہا ہے اور اس کا طریقہ عمل کیا ہے، اس بات کو بھی خوب جانتے ہیں. لہذا حدیث میں ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل جنت جنت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے. اللہ نے دنیا میں جو نعمتیں عطا کی، پھر اس کے بعد جنت میں اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا، उन सब नेमतों का जिक्र होगा, एक एक करके हर हर नेमत का जिक्र करेंगे और आखिर में कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तारीफ है, उसने हमें हिदायत दी जब इतनी नेमतें मिली। अगर अल्लाह ताला हिदायत ना देते, ईमान ना देते तो हमें कोई नेमत नहीं मिलती। आपस में जिक्र करेंगे और अल्लाह के शुक्रगुजार होंगे अल्लाह ने हिदायत दी। इसी बात का जिक्र अल्लाह ने किया, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ۔ اہلِ جنت کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس ذات نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی ہے، ہدانا لہذا، یعنی جنت میں داخل ہونے کی، حسن خاتمہ کی اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کی۔ اللہ نے یہ سب جو نعمتیں ہمیں کی، عطا کی۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم خود ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہدایت نہ دیتے۔ ایمان نصیب ہوتا تو ہم خود کیسے ہدایت حاصل کرتے۔ یہ ذکر ہے قرآن کریم میں، آگے ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت اہل جنت کو آواز دی جائے گی، پکار کر کہا جائے گا کہ بے شک اللہ کا فضل ہے اور پروردگار کا احسان ہے، لیکن تمہارے عمل کی بھی قدر ہے۔ یہ جنت تم کو جو دی گئی اللہ کے فضل سے، ایمان کی برکت سے، لیکن تمہارے عمل کی برکت سے بھی دی گئی۔ ان تلکم الجنہ اورثتموها، جس کے تم مالک بنائے، بما کنتم تعملون، تمہارے عمل کا صلہ ہے، عمل کی برکت ہے۔ لہذا عمل کو رائے گا نہ سمجھیں۔ قرآن کریم میں اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، نیک کام کرنے والوں کا ثواب اللہ بیکار جانے نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے بہت سے ثواب بتائے گئے کہ اس عمل پر یہ ثواب، اس عمل پر یہ ثواب، اور اتنا 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 ثواب ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بیکار جانے نہیں دیتے۔ اور ویسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں، مملوک ہیں، غلام ہیں۔ اگر اللہ عمل کا صلہ نہ دیتے جب بھی بات ٹھیک تھی۔ وہی عدل کا تقاضا اور وہی انصاف کا تقاضا ہے، لیکن اللہ تعالی قدردان ہیں اور عمل کی قدردانی کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی قرآن کریم میں ایمان کا ذکر آیا تو عمل صالح کا ضرور ذکر آیا ہے۔ لہذا ہر بندہ مومن، ہر شخص عمل کرے اور صحیح طریقے سے عمل کرے، جیسے بتایا گیا اس طریقے سے عمل کرے۔ اب بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سنیے، اس سے اندازہ ہوگا کہ عمل کی کیا قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں اور کس عمل کی کیا حیثیت ہے۔ حدیث میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. یہ حدیث پاک ہے, اور اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قدسی حدیث ہے, اور حدیث قدسی وہ حدیث کہلاتی ہے جہاں قال رسول اللہ کے بعد قال اللہ تبارک و تعالی کا جملہ بھی آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, تو جہاں اللہ کے رسول کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے وہ حدیث حدیث قدسی ہے, اور حدیث پاک میں اس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بات ہے من عادا لی ولین, جس نے کسی میرے ولی سے دشمنی مول لی, میری وجہ سے میرے کسی ولی سے اللہ والے سے نیک بندے سے دشمنی کی, میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا. فقط آذنته بالحرب, ولی سے دینی معاملات میں دنیاوی معاملہ میں اگر اس کا اور کسی اور کا جھگڑا ہو جائے تو اور بات ہے, اس کا حکم دوسرا ہے, لیکن کوئی کسی نیک بندے سے اس لیے لڑتا ہے, اس سے حسد کرتا ہے کہ وہ نیک ہے اور اس کی دینی بات پر وہ اس سے جھگڑ رہا ہے, حسد کر رہا ہے, اللہ کہتے ہیں اس کی طرف سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اب اللہ تبارک و تعالی اعلان جنگ کریں تو کون بچے گا؟ حدیث میں ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کوفہ کے گورنر تھے, وہاں کے لوگوں نے, بعض لوگوں نے, بلکہ ایک شخص نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا اور ان کے بارے میں برا بھلا کہا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہا کہ نماز اچھی نہیں پڑھتے اور عدل کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے اور غزوہ اور جنگ میں نہیں نکلتے. یہ تین باتیں کہیں بخاری شریف میں روایت ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا سعد نماز اچھی نہیں پڑھتے, عدل کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے, غزوہ اور جنگ میں نہیں نکلتے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے بد دعا کی, اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے اس کی عمر بڑھا دے اور اس کو مبتلائے فتنہ کر دے اور اس کو فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کر دے, اس کی عمر بڑھا دے, مبتلائے فتنہ کر دے اور اس کا فقر و فاقہ زیادہ کر دے. اس کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ یہ پلکیں نیچے تک آ گئی اور وہ جب دیکھتا تھا تو اپنی پلکیں اوپر اٹھا کر دیکھتا تھا, اپنے ہاتھ سے اپنی پلکیں اوپر اٹھا کر دیکھتا تھا اور گلی کوچوں میں باندیوں کو چھیڑتا تھا, مبتلائے فتنہ کر دے اور لوگوں سے راستوں میں مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتا تھا اور کہتا تھا اصابتنی دعوت سعد, مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی, مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی. العیاذ باللہ, کہ ایک اللہ کے بندے ایک صحابی سے دشمنی کی, اس کا انجام کیا ہوا؟ یہی بات اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس کی طرف سے اعلان جنگ کرتا ہوں. آگے دوسری بات اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ, کوئی بندہ مجھ سے جتنا قریب فرض عبادت سے ہوتا ہے اتنا قریب کسی اور عبادت سے نہیں ہوتا. فرض عبادت سے جتنا قریب مجھ سے ہوتا ہے. لہذا فرض نماز، فرض روزہ، فرض حج، فرض زکات اور جو فرائض ہیں حقوق العباد میں جو اس کے ذمے لازم ہیں، فرض ہیں، اس کو ادا کرنے سے اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا دوسری عبادتوں سے نہیں ہوتا. اور یہاں رک کر یہ بات سمجھیں کہ چار درجات ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب، اور ادھر بھی چار درجات ہیں، جائز، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی اور حرام. جائز چیزوں میں چار درجات ہیں اور ناجائز چیزوں میں بھی چار درجات ہیں. اب ادھر جو چار درجات ہیں جائز ہے اور پہلے مستحب ہے، پھر سنت ہے، پھر واجب ہے، پھر فرض ہے، اور حکم یہ ہے جو جس درجہ کی عبادت ہے اس کو وہی درجہ دیا جائے. نفل کو فرض کا درجہ دینا بدعت ہے اور فرض کو اس کے درجہ سے نیچے لانا بھی غلط ہے، جائز نہیں ہے. جو فرض کا درجہ ہے وہی درجہ اس کو دیا جائے. لہذا اس کو ضروری بھی سمجھے اور ضروری سمجھ کر عمل بھی ضرور کریں. اور فرض عبادتوں میں ریا نہیں ہوتی، ریاکاری نہیں ہوتی. علماء نے یہ بات لکھی ہے، وہ تو اس کو کرنا ضروری ہے. لہذا کوئی فرض نماز، کوئی دوسری فرض عبادت، فرض روزہ نہ چھوٹے. بہت آخری درجے کا عذر ہے تو اس کا حکم علماء نے بیان کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرے. لہذا پہلا حکم فرض کا ہے تو پہلی حیثیت، پہلا مقام بھی فرض کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرض عبادت سے جتنا مجھ سے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور عبادت سے نہیں ہوتا. پھر واجب عبادتیں ہیں، جیسے عید کی نماز واجب ہے، نماز وتر واجب ہے، اور بھی بہت سی واجب عبادتیں ہیں. پھر سنت کا درجہ ہے، جیسے سنت موقعہ ہے، فجر کی ہے، ظہر کی ہے، مغرب کے بعد ہے، عشاء کے بعد ہے. 12 سنتیں سنت موقعہ ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سی سنتیں سنت موقعہ ہیں نماز سے ہٹ کر. اور اس کے بعد کا درجہ ہے مستحب. تو یہ چار درجے ہیں اور ہر عبادت کو اس کا درجہ دینا ضروری ہے. اشراق پڑھے، ضرور پڑھے، لیکن اس کو ضروری اور فرض خیال نہ کرے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے مستحب اور کبھی سنت عبادت کو کبھی کبھی چھوڑ دیتے تھے. اور اس لیے چھوڑ دیتے تھے تاکہ درجہ معلوم ہو جائے، اس کی حیثیت معلوم ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا ہے. لہذا اس حدیث میں پہلی یہ بات کہی جا رہی ہے، بندہ میرے نزدیک مجھ سے جتنا قریب فرض عبادت سے ہوتا ہے اتنا کسی اور عبادت سے نہیں ہوتا. اور آگے فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور برابر میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے. نوافل کے ذریعے، اب یہ نوافل نماز میں، روزہ میں، حج میں، عمرہ میں، زکات میں، زکات میں یعنی صدقہ ہے، جتنے صدقات ہیں. تو جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں نوافل بھی ہیں، نفل عبادتیں ہیں. تو جتنا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، میں قریب کرتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. حتی احبہ، اللہ محب ہوتے ہیں، بندہ محبوب ہو جاتا ہے، اللہ محبت کرنے والے. اور آگے فرماتے ہیں جب میں اس سے محبت کرتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اللہ کی مرضی میں اس کی مرضی فنا ہو جاتی ہے، اب اس کا ہر عمل اللہ پسند کرنے لگتے ہیں. وہ سنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، وہ بولتا ہے اللہ کی مدد ہے، وہ دیکھتا ہے اللہ کی مدد ہے، وہ کسی چیز کو پکڑ رہا ہے یا کہیں چل رہا ہے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اس لیے کہ نوافل کے ذریعے وہ اللہ سے بہت قریب ہو چکا ہوتا ہے. جتنے نوافل ہیں صرف نماز کی حد تک نہیں، نماز کے علاوہ بھی بہت سی عبادتیں نفل عبادتیں ہیں، میں یہ سب ہو جاتا ہوں. اور آگے کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اگر وہ مجھ سے مانگے گا میں ضرور دوں گا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں پناہ بھی دوں گا. یعنی اس کی دعا قبول ہوا کرے گی، جو مانگے گا وہ میں اس کو دوں گا، اور جس سے پناہ مانگے گا اس سے حفاظت بھی عطا کروں گا. لہذا یہ آیت کریمہ اور اس حدیث شریف کو رکھ کر سمجھیے، جو شب برات آ رہی ہے وہ نفل عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، نفل عبادتوں میں سے. لہذا پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ نفل عبادت ہے تو اس کو وہی درجہ دینا چاہیے جو نفل کا ہے. فرض کا درجہ نہیں دے سکتے، واجب کا درجہ نہیں دے سکتے، سنت موقدہ کا درجہ دینا درست نہیں. ہاں چوتھا درجہ ہے مستحب ہونے کا، نفل ہونے کا. لیکن نفل ہونا مستحب ہونا معمولی بات نہیں. یہی بات میں نے حدیث پاک کے حوالے سے کی کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو شب برات کو جاگ کر شب برات کی قدر کر کے اگر اس کو وصول کر لیتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور اللہ اس سے قریب ہوتے ہیں، اور وہ کان ہو جاتا ہے. خود اللہ کہتے ہیں میں اس کا کان ہو جاتا ہوں وہ سنتا ہے، میں نگاہ ہو جاتا ہوں اور آنکھ ہو جاتا ہوں وہ دیکھتا ہے. یعنی اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اس کا کوئی عمل بیکار نہیں جاتا. لہذا عمل ہی سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یعنی نہ جنتی ہے نہ جہنمی. نوری ہونے کا مطلب جنتی ہونا ہے، ناری ہونے کا مطلب جہنمی ہونا ہے. یہ اپنی فطرت میں نہ جہنمی ہے نہ جنتی، ہاں اپنے عمل سے جنتی بنے گا اور اپنے عمل سے جہنمی بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان دیا، اور ایمان کے ساتھ اللہ نے عمل صالح کا تحفہ دیا، اور عمل صالح کا تحفہ دیا ہے فرض عبادت، واجب عبادت، سنت اور نفل عبادتوں کی شکل میں. لہذا ہر عبادت کی قدر ہے، اور عقیدہ کے اعتبار سے جس کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت ہی رکھنی چاہیے. اگر نفل عبادت کو سنت یا واجب یا فرض کا درجہ دے گا تو یہ عبادت بدعت ہو جائے گی، ناجائز ہو جائے گی. ہاں عمل ضرور کریں. تو ایک شب براءت بھی ہے جو براءت کی رات کہلاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی قدر کی ہے. ہاں آپ کی زندگی میں شاید ایک ہی مرتبہ ایسا موقع ہوا، اس کے بعد آپ کی زندگی شاید نہیں رہی، یا زندگی رہی آپ نے ایک ہی مرتبہ یہ عمل کر کے بتا دیا کہ یہ نفل ہے. نفل کو نفل کی حیثیت دو، نفل کو نفل کا درجہ دو. لہذا ایک تو اس رات کو جاگنا ہے اور عبادت کرنی ہے، اور دوسرے دن روزہ رکھنا ہے، اور جو شب برات ہے یہ رات ہے قبرستان جا کر مردوں کے حق میں ایصال ثواب کرنا ہے، دعائے مغفرت کرنی ہے.
ये तीन बातें रखी गई हैं, लेकिन यहां भी फर्ज का दर्जा ना हो कि हर साल जाने लगे। हर साल अगर ये काम करे और लाजिमी समझ कर करेगा तो ये काम बिदअत हो जाएगा, ये इबादत नाजायज हो जाएगी, लिहाजा कभी जाए कभी ना जाए। और इस रात की कदर करे नवाफिल के जरिए कि नफल नमाजें पढ़े, तिलावत करे, जिक्र करे, दुआएं मांगे, अल्लाह के हुजूर रोए गिड़गिड़ाए। और अगर अल्लाह तबारक को ताला ने ताकत दी है तो अगले दिन रोजा भी रखें, और अगर किसी साल ना रखें तो कोई हर्ज नहीं, ताकि मुस्तहब को उसका दर्जा मिले, उसकी हैसियत मिले। लिहाजा ये नवाफिल इबादात में से, नफल इबादात में से अहम इबादत है, लेकिन है अहम इबादत। लिहाजा शबे बरात को फजूल और बेकार समझना भी बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिमाम किया, और एक दो नहीं 10 हदीसें इसके सबूत में हैं, और एक हदीस तो बिल्कुल सही हदीस है, कुछ हदीसें ज़ईफ हैं, लेकिन एक हदीस को तो सब ने सही माना है, तो इसका दर्जा होगा, इसका मकाम होगा। हाँ, ये इबादत मस्जिद में अदा करने की नहीं है, ये इबादत अपने घरों में अदा करने की है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में फरमाया जो बुखारी शरीफ में है, फरमाया इजअलू फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम वला तत्तखिदूहा कुबूरा, अपने घरों में भी अपनी नमाजों का हिस्सा रखो और अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ, कब्रें ना बनाओ। इसके दो मतलब उलमा ने बयान किए, एक मतलब ये बयान किया कि अपने मुर्दों को अपने घरों में दफन ना करो, इसलिए कि अपने घर में दफन होना ये नबी की खसूसियत है, अंबिया की खसूसियत है। नबी का जहां इंतकाल होता है वहीं उनको गुसल दिया जाता है, वहीं कफन पहनाया जाता है, और वहीं उनको दफन भी किया जाता है। लिहाजा कब्रस्तान से हटकर जहां तदफीन होगी वहां फितना होगा, फसाद होगा, बड़े से बड़ा वली हो, सहाबी हो, इसकी इजाजत नहीं दी गई। हर मुर्दा की तदफीन कब्रस्तान में होनी चाहिए, और कोई खास अलामत भी उसकी ना हो। एक तो ये बात बयान की, और दूसरी बात ये बयान की कि अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ, यानी कब्रस्तान जहां हजारों लाखों लोग मरे हुए पड़े हुए हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं आती। लिहाजा अपने घर को भी कब्रस्तान ना बनाओ कि कोई इबादत नहीं हो रही, अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा है, कुरान की तिलावत नहीं हो रही है, ऐसा कब्रस्तान ना बनाओ। घर में इबादत करो, ये कमरा मखसूस रखो, या अगर कमरा नहीं है तो कोई जगह तो मखसूस रखो। बुखारी शरीफ में हदीस है, हजरत सहाबा कराम एक कमरा या एक जगह मखसूस कर देते थे और वहीं जाकर इबादत किया करते थे। और यही हुक्म है कि औरत अगर एतिकाफ करे तो उसी जगह पहुंच जाए, अगर कमरा है तो बहुत अच्छा, और अगर तंगी है, पूरा कमरा नहीं है, तो कोई खास जगह होनी चाहिए, वहां जाकर वो नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, दुआ करे, और वहां उसको खास बना लेने से दिल बहुत लगता है, जी बहुत लगता है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी इबादत का हिस्सा अपने घरों में भी रखा करो। और हजरते सहाबा के जमाने में उमूमन सुन्नते मुअक्कदा भी घरों में पढ़ी जाती थी, उमूमी तौर पर, हां कभी कभी कोई पढ़ लेते थे, लेकिन अक्सर अपने घरों में पहुंचकर खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पहले और बाद की सुन्नतें और नफल नमाजें घरों में अदा करते थे। जहां जहां आपकी बारी होती थी वहां आप वो नमाज अदा करते थे। लिहाजा जो जितनी नफलें अल्लाह की मेहरबानी से नसीब हो जाए, नफल इबादतें अपने घरों में अदा करें, ताकि हमारे घरों के अंदर भी नूर आए, खैर आए और बरकत आए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।